نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قوم هود اور قوم سموت کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے جو خوشخبری لے کر آئے تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کی مہمانی کے لیے انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، تو اس بات کو انہوں نے بہت ہی عجیب سا محسوس کیا، کیونکہ مہمان کا ہاتھ نہ بڑھانا کھانے کی طرف اس زمانے میں اس بات کی دلیل تھی کہ شاید یہ دشمن ہے. فاؤ جیسا منہم خیفہ، تو ان سے انہوں نے کچھ خوف محسوس کیا کہ شاید یہ کون ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم تو اصل میں قوم لوط کی طرف آئے ہیں عذاب دینے کے لیے، اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، البتہ آپ کو بھی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. وامرأته قائمة فضحکت، ان کی جو بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کھڑی ہوئی تھی، ان کو خوشخبری دی گئی کہ تمہارے یہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور صرف اسحاق ہی نہیں بلکہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے علیہ السلام. تو اس بات پر انہیں تعجب ہوا اور کہا کہ یا ویلتا آلد وانا عجوز، کہ ہائے افسوس کہ میرے یہاں ولادت ہوگی حالانکہ میں بالکل بوڑھیا ہو چکی. بعلی شیخہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات. تو انہوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالی سے جو ہے تعجب کرتی ہو، یعنی اللہ تعالی کی طرف جب نظر ہو تو یہ ساری چیزیں تعجب والی نہیں ہوتی. تعجب جب ہوتا ہے جب آدمی از خود ایسا کر رہا ہو، لیکن جب حکم ہو کہ اللہ تعالی ایسا کریں گے تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات. اور دوسرا یہ کہ چونکہ پیغمبر کے گھر کی گھرانے کی عورت ہے تو ان سے تعجب اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے، اس لیے کہ رات دن اس قسم کے مشاہدے وہ دیکھتی رہتی ہیں. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں کہ آپ تعجب کرتی ہیں اس بات سے. انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو قابل حمد بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. تو خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی، اور اس کے بعد پھر جس مقصد کے لیے آئے تھے یعنی قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں پر چلے گئے. قوم لوط کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی بدفعلی اور برے کاموں میں مبتلا تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری پوری کوشش کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کہ قوم کو اس فعل بد سے روکیں، لیکن وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ جب ان کے پاس یہی مہمان آ کر، یہ مہمان جو آئے تھے وہ شکل میں بھی لڑکوں کی شکل میں آئے، قوم کے جو گندے لوگ تھے وہ آ کر جمع ہو گئے، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے لوگوں سے کہا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہ میری قوم یہ بیٹیاں ہیں میری، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہیں، مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں سے نکاح کرو، اور جہاں تک ان مہمانوں کا معاملہ ہے تم ان مہمانوں کے لیے آئے ہو تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، یعنی کہ سارے کے سارے ہی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہو اور کوئی بھی جو ہے وہ صحیح سمجھ اور بوجھ کا آدمی نہیں. تو کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں اور ہمارا کوئی حق نہیں ان پر. وانک لتعلم ما نريد، اور تو سمجھتا ہے کہ جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ تو چونکہ غلط لوگ تھے اسی لیے وہ صحیح فطرت کی طرف جاتے ہی نہیں. بہرحال انہوں نے، اللہ رب العزت نے بھی صورت ان پر ایسی یعنی ابتلا کی بھیجی کہ ان فرشتوں کو بھی لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور پھر یہ سب کے سب وہاں پر منڈلانے لگے. تو اللہ اصل تو وہ فرشتے تھے. انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک, اے لوط علیہ السلام ہم تو آپ کے رب کے فرشتادہ ہیں, فرشتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ ہم ان پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے سوا باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی جو ان کے گھر کے افراد تھے. یعنی ان سے کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور بس پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. لیکن چونکہ ان کی گھر والی جو تھی وہ اس قوم سے کچھ ہمدردی رکھتی تھی, اس لیے پلٹ کر جب دیکھا تو ان پر بھی وہ عذاب آیا اور وہ بھی ختم ہو گئی. تو بہرحال فلما جا امرنا جعلنا عالیہ سافلہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ الٹے کام کرتے تھے ہم نے ان کو جو عذاب دیا وہ بھی اسی نسبت سے دیا. وامطرنا علیہ حجارتا من سجیل, اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھی کر دی. تو دو طرح کے عذاب آئے, ایک تو یہ عذاب اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ مسومتا عند ربی, ہر پتھر جو ہے وہ نشان زدہ تھا کس پتھر نے کس کو لگنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید, تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا اور حرم یعنی بیت اللہ کی طرف گیا ہوا تھا. جب وہ وہاں سے نکلا اور حدود حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا جو اس کی قوم پر نازل ہوا تھا, اور اس کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. آج حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے. ان کی قوم جو ہے وہ مبتلا تھی کم ناپنے اور کم تولنے کے سلسلے میں, یعنی ان کا جو گناہ تھا زیادہ تر یہ تھا کہ یہ کم تولتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی ذکر فرمایا. پھر آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, اور آگے پھر سورہ یوسف ہے مکمل, جس میں اللہ رب العزت نے قصے کے طور پر پورے قرآن مجید میں جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ صرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ورنہ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, بلکہ اصل موعظت کی کتاب ہے, اس سے نصیحت حاصل کی جائے. چنانچہ جہاں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کوئی قصہ جو ہے وہ جو عبرت کا سبب ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے, محض اتنا ہی حصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, باقاعدہ پورا قصہ اور واقعہ شروع سے لے کے آخر تک کوئی بیان نہیں فرماتے. لیکن یہ سورہ یوسف جو ہے یہ واحد سورت بھی ہے اور اس میں پورا قصہ واقعہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا بھی کہ احسن القصص, یعنی بہترین قصوں میں سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے. اس میں بھی اگرچہ بہت ساری نصیحتیں ہیں, میں بہت ساری باتیں اس لیے درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں, ایک تو یہ کہ وہ مسائل ہیں اور مسائل پھر طویل بھی ہو جاتے ہیں. اصل لوگوں کی سمجھ میں آنے والے واقعات گزشتہ زمانے کے ہوتے ہیں اور اسی سے وہ عبرت بھی حاصل کرتے ہیں. جہاں تک مسائل کا تعلق ہے یہ علمی بحثیں ہیں, تو وہ ان کو یہاں پر بیان کرنا وہ ایک کار دارت اور خود ان کو سمجھنا سمجھانا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی درمیان میں جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے کوئی نقطے کی بات نکل رہی ہوتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بتا دیا جائے, ورنہ اصل جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم ان واقعات سے عبرت حاصل کرے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے انتہا محبت تھی. انہوں نے ایک خواب بچپن میں دیکھا اور وہ یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج جو ہے وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے بارے میں حسد رکھتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس خواب کو سن کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے. فیقید لک قیدہ, ہو سکتا ہے تمہارے بارے میں وہ کوئی مکر و فریب کرنے لگے. ان شیطان للانسان عدو مبین, کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں تم سے محبت کروں. تو زیادہ رجحان چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا, تو بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی. بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام والسلام کو خواب کی تعبیر کا فن بھی عطا فرمایا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے, جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا. نہیں, حضرت اسحاق اور یعقوب آپس میں بھائی تھے, البتہ یعقوب علیہ السلام والسلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام, اور حضرت یعقوب ہی سے پوری بنی اسرائیل پھر چلی ہے ان کی نسل. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بتایا کہ آپس میں مشورہ کیا بھائیوں نے کہ کیا صورت ایسی ہو کہ بھائی کی محبت جو ہے وہ والد کے دل سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. تو بعض نے کہا کہ ان کے سامنے سے دور کر دو اس کو, نہ سامنے رہے گا اور نہ محبت کریں گے, لہذا جو محبت ان کو ملتی ہے وہ ہمیں ملا کرے گی. بہرحال انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, اور کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی. بعض نے قتل تک کرنے کا کہا, لیکن ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ قافلہ ڈول وغیرہ ڈالیں گے, اس میں سے یہ نکل آئیں گے, وہ لے کر چلے جائیں گے. تو کم ہمارا مقصد جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کر دیں, وہ حاصل ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. والقوہ فی غیابت الجب, اندھیرے کنویں میں ڈال دیا, لیکن اس سے پہلے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے بھائی ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اگر کھا جائے تو پھر ہم پر بڑا تف ہے, افسوس ہے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب انہوں نے وہاں جا کر جو کرنا تھا وہ کیا کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا, اور خود روتے پیٹتے اور اپنے کپڑوں پر کسی خون کا نشان لگا کر آ گئے, اور کہنے لگے کہ جاؤ ابا ہوں عشاء اب کون, یعنی عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے, اور کہنے لگے یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا, ہم تو دوڑ رہے تھے اور اپنے سامان کے بعد یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا. فاکل الذئب, تو اسے بھیڑیا کھا گیا. تو جو اندیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا اسی کو انہوں نے حقیقت کا روپ بھی دے دیا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. وجہ ہوا علی قمیصہ بدم کذب, اور قمیص پر جو ہے وہ جھوٹا خون بھی لے آئے جھوٹ موٹ کہیں سے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بس اتنی بات کہی کہ بل صورت لکم انفسکم امرا, تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے, فصبر جمیل, اور میں اب صبر اختیار کرتا ہوں, واللہ المستعان وعلی ما تصفون, اللہ تعالیٰ سے میں مدد کا طلبگار ہوں اس فعل پر جو تم نے کیا. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نہ تو زیادہ ڈانٹا ڈپٹا, نہ گھروں سے نکالا اپنے گھر سے, اور صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ بعد میں بھی ایک اور بھائی بنیامین کو بھی اپنے ان بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کے ساتھ جو معاملہ نرمی کا باپ کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا, بشرطے کہ ان کی اصلاح ممکن ہو. یعنی اگر یہ آدمی سوچے کہ بھئی اولاد کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ مثلاً بعض لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس طرح سے مارتے پیٹتے ہیں کہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ فصبر جمیل کہہ کر بات کو ختم کر دیا, اور ساتھ میں اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن آگے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی مسلسل تربیت کرتے رہے اور اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہے. موقع بموقع کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتے تھے کہ شاید یہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں. بہرحال ان لوگوں نے تو کنویں میں ڈال دیا, وہاں پر ایک قافلہ آیا, اور قافلے والوں کو جب پانی کی تلاش ہوئی اس کنویں کے پاس آئے, کنواں میں ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ السلام والسلام باہر نکل آئے. تو انتہائی چونکہ خوبصورت تھے تو ان کو بڑا تعجب بھی ہوا اور بڑی خوشی بھی ہوئی. چنانچہ اس شخص نے یہ زور سے آواز لگائی, قالو یا بشرا ہذا غلام, یعنی خوشخبری ہے کہ غلام نکل آیا. واسروہ بضاعۃ, ادھر بھائی جو ہے وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نکلتا ہوا بھی دیکھ لیں, اور جو قافلہ ان کو لے کے جائے تو ہم ان کو بھی آ کر ڈانٹ ڈپٹ کریں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ بھئی واقعی ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے کوئی. چنانچہ جب یہ نکلے حضرت یوسف علیہ السلام تو ادھر سے بھائی آ گئے اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے, کہاں لے کے جا رہا ہو تم اس کو, اور خبردار اس میں بہت خراب عادت ہے, یہ بھاگ جاتا ہے ہمیشہ. مطلب اس طرح ڈانٹ ڈپٹ بھی دیا اور یہ بھی پکا ہو گیا کہ بھئی ہمارا غلام ہے, بھاگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو تم. کہا کہ ہاں فروخت تو ہم تمہیں کر دیں گے, اس لیے کہ ہم تو خود تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے بار بار, اس لیے ٹھیک ہے تم لے جاؤ اس کو. اور تھوڑے سے پیسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس کو بیان کیا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند درہم پر, یعنی تھوڑے سے درہم تھے جس کے بدلے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہ زاہدین میں سے تھے, یعنی انہیں دنیا کا زیادہ لالچ والچ نہیں تھا, یہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظر سے دور کر دیں. چنانچہ انہوں نے تھوڑے سے پیسوں پر راضی ہو کر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں بولی لگی تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے خریدار آئے اور کیا کچھ بولی لگی, حتیٰ کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک سوت کا گولا ہی لے کے آ گئی. تو ایک طرف تو عزیز مصر بھی خریدار تھا اور دیگر بہت سے لوگ خریدار تھے, اور دوسری طرف یہ بڑھیا جو اون کا گولا لے کے آئی تو کسی نے کہا کہ بڑی بھی تمہیں پتا ہے اس میں کیا حضرت یوسف علیہ السلام بک جائیں گے, یعنی کیا ان کی قیمت یہی ہے؟ کہا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ خریداروں میں میرا نام ہو جائے, یعنی خریداروں نے یوسف میں بس میرا نام بھی شامل ہو جائے, مجھے پتا ہے کہ میں اس سے خرید نہیں سکتی لیکن میں اپنا نام اس فہرست میں لکھوانا چاہتی ہوں جس فہرست میں اور خریدار. بہرحال عزیز مصر کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے اور یہ اپنے گھر لے آیا. اس کی بیوی تھی زلیخا, آ کے ان کے حوالے کر دیا. اس وقت ان کی عمر بھی چھوٹی سی تھی اور وہیں پر یہ پلتے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے. اور تھے چونکہ انتہائی حسین و جمیل, اس لیے زلیخا جو تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. اور قرآن و حدیث سے اور دیگر جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی مطلب برائی کا ارادہ بھی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ جوان ہو گئے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, تو زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پسلا کر اپنا مطلب نکالوں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ ہو گیا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ کیا اور کچھ نشانیاں علامتیں ایسی دکھلا دیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ذہن میں بھی کوئی بات ایسی آ گئی گناہ کی. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں آتی ہی نہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ سکتی تو ان کا کوئی کمال تو نہیں تھا گناہ سے بچنا. یہی تو کمال ہے کہ جذبات بھی تھے, جوان بھی تھے اور سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا, یہی تو انسانیت کی کمال ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر کیوں فوقیت دی ہے کہ انسان کے پاس جذبات سارے کے سارے ہوتے ہیں اور وہ گناہ کی بھی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہوں سے بچتا ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتوں میں جذباتی نہیں ہیں, لہذا اگر وہ گناہ سے بچ جائیں تو ان کا کوئی کمال نہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے جذبات دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کوئی نامرد نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا استحضار ان کو ہر وقت رہتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی شبیہ سامنے آئی اور اپنے ہونٹوں پر جیسے انگلی رکھتے ہیں کہ خبردار ایسا کام مت کرنا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں قرآن مجید کی کچھ اور جو ہے وہ ادھر ادھر لکھی ہوئی دیکھیں تو بس فوراً جو ہے انہیں تنبیہ ہوئی اور وہاں سے وہ بھاگ نکلے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو تو اپنی سی کوشش کر کے وہاں سے بھاگنا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ صاحب میں تو مجبور تھا کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، ایسا نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، وہ جیل میں تھے لیکن ہر جمعے کو وہ تیار ہوتے، غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور اس کے بعد جو ہے وہ دروازے تک آتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ میں یہیں تک آ سکتا تھا، آگے میرے اختیار میں نہیں ہے، دروازہ کھولنا اور تالے توڑنا ہی تو آپ کا کام ہے اور میں مجبور ہوں، آگے نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے اختیار کیا۔ تو انسان کے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ تو استعمال کرے، ایسا نہ کرے کہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ڈال کے بیٹھ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کو انہیں پتا تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس جگہ سے دوڑے۔ وغلقت الابواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ یوسف علیہ السلام جب قریب پہنچے وہ تالا ٹوٹ گیا، اور ادھر پیچھے زلیخا ہے وہ بھی بھاگ رہی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، چنانچہ ان کا کرتا پچھلا دامن جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زور لگایا باہر نکلنے کے لیے دروازے سے، دروازہ کھلا اور باہر نکل آئے، اور باہر آ کے دیکھا تو عزیز مصر یعنی زلیخا کے جو شوہر تھا وہ موجود تھا۔ اب زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو سہم گئی، اور فوراً جو ہے اس نے سارا الزام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر لگا دیا کہ جو غلام تیری اہل کے ساتھ برا کام کرنا چاہے تو اس کی سزا سوائے جیل کے اور کیا ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دیکھیے، ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گناہوں سے پاک بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بے گناہی کو ثابت بھی فرما دیتے ہیں، وہاں پر ایک بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، چار بچے ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے یعنی بچپن میں کلام کیا ہے، انہی میں سے ایک بچہ یہ بھی تھی۔ اب ایک تو یہ تھا کہ وہ بچہ خود اس کا بولنا ہی تعجب خیز تھا، لیکن اس بچے نے صرف بولا ہی نہیں، گواہی نہیں دی، وہ شہید شاہد من اہلھا، بڑے عجیب طریقے سے یعنی اس نے اس مقدمے کو پیش کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ یعنی چھوٹا سا بچہ تھا، عزیز مصر کو بھی تعجب ہوا کہ اتنا سا بچہ جو بولنے کے لائق نہیں ہے لیکن بڑے فصیح انداز میں کلام کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے، اور اگر کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جھوٹی۔ فلما را قمیصہ قد من دبر، جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو قال انہ من کیدکن، جو عزیز مصر تھا اس نے پھر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ سب تمہاری شرارت ہے اور تمہارا ہی مکر و فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک اور تو تمہارا مکر و فریب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بعض نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر کے بارے میں ان کیدکن عظیم کہا ہے کہ ان کا مکر بہت بڑا ہے، اور شیطان کے مکر کے بارے میں کہا ان کید شیطانی کانا ضعیفا، شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ تو بلا شبہ واقعات تو بہت سارے یہاں پر میں بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ جو مکر و فریب سے متعلق ہیں، لیکن اس وقت ان کو بیان کرنا جو ہے وہ خود میں چاہتا بھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے جانا بھی ہے کہیں، اس لیے ان سارے واقعات کو بس ترک کر کے جو بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ عزیز مصر نے یہ بات کہی، اس لیے آج دنیا کے اندر جو فتنے فساد پھیلتے ہیں بہت ساری جہاں وجوہات ہیں ان میں تین وجوہ جو ہے وہ عام طور پر بیان کی جاتی ہے، زن، زر اور زمین، یعنی عورت فتنے کا سبب، اور اسی طریقے سے مال و دولت یہ فتنے کا سبب، اور زمین جائیداد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر جس کی بنا پر انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ تو یہ پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے تاکہ ہم نامحرم عورتوں کے فتنوں میں نہ مبتلا ہوں۔ بعض اوقات آدمی گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن عورتیں اسے مجبور کر دیتی ہیں کہ صاحب ایسا کرنا پڑے گا تمہیں، چنانچہ شادی بیاہ میں دیگر معاملات کے اندر عام طور پر آدمی بہت کچھ نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن گھر والوں سے مجبور ہو کر کر گزرتا ہے۔ تو حکومت کس کی ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ استحصال ہو رہا ہے عورتوں کا، استحصال تو مردوں کا ہو رہا ہے بیچاروں کا، کہ وہ نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ کہہ بھی دیتی ہیں بھائی کہیں سے راو چوری کرو ڈاکے ڈالو ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ چاہیے، اب اس کے نتیجے میں مرد چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، دریغ نہیں کرتا. الا ماشاء اللہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی، اللہ کی نیک بندیاں ایسی بھی ہیں جو دال روٹی پہ گزارا کر لیتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ ان کو دے دے اسی پر راضی ہوتی ہیں. سب کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک چیز ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے تو اس کو میں نے یہاں پر بتا دیا. حجیب مصر بھی یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی فتنہ نہ پھیلے اور بات جو ہے باہر نہ نکلے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور ساتھ میں یہ کہہ دیا یوسف عارضاً ہاجا، اے یوسف درگزر کر دو، چھوڑ دو. اور ساتھ میں اپنی بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اب چاہے یوسف علیہ السلام سے یا اپنے آپ سے یعنی شوہر سے معافی مانگے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک خطا کار تو ہی، یعنی یہ فیصلہ کر دیا. اور عزیز مصر کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بری الذمہ ہو گئے. لیکن اب معاملہ رکتا تھوڑی ہے، جو بیگمات تھیں ان میں بات پہنچ گئی، خاص طور پر گھر کی جو ملازمائیں ہوتی ہیں ان سے بات پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو وہ بیگمات کہنے لگی کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک غلام کے ساتھ مبتلا ہو گئی، یعنی تو بڑی شرم کی بات. اب زلیخا کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے چاہا کہ میں ان کو بتاؤں کہ یہ غلام عام غلام نہیں ہے، یہ حسن و جمال کا مالک. چنانچہ اس نے ایک تدبیر یہ کی کہ ٹی پارٹی کہہ لیجئے دی، سب کو بلا لیے کیا ہو بھائی، اور اس میں جو ہے وہ فروٹ وغیرہ بھی رکھ دیے، پھل رکھ دیے، تیز قسم کی چھریاں بھی رکھ دی تاکہ وہ پھل وغیرہ اس سے کاٹ کر کھائیں. اور ادھر یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عین وقت پر بلا لیا، جب سب آ کے بیٹھ گئیں تو یوسف علیہ السلام سے کہنا کہ ذرا کہا کہ ذرا ادھر آنا. انہیں اس کی جو طبیعت کے اندر بات تھی دل میں اس کا پتہ نہیں تھا. یوسف علیہ السلام آ گئے، جب وہ آئے تو بس وہ دیکھتی ہی رہ گئیں، یعنی بلا شک و شبہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نقاب ڈال کے آنا پڑتا تھا، اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ عام آدمی ان کے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکتا تھا. لیکن یہاں پر وہ گھر میں تھے، اندر آ گئے، جیسے ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بھائی اس وقت چھڑیاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور چاہتی تھیں کہ پھل کاٹیں، تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اور پھر اس وقت ان کی زبان سے یہ نکلا قل لا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر تو ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کو موقع ملا زلیخا کو اور اس نے کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب تمہیں پتہ چل گیا، یہ تو میرا جگرا ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر رکھا ہے میں نے، تو تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. مطلب یہ تھا کہ میں روز دیکھتی ہوں، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھا ہے، لیکن تم نے تو آج دیکھا اور آج ہی اپنے ہاتھ زخمی کر دیے. یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زخمی کر لیے، لیکن میرے مدنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ ہے کہ اپنی گردنیں لوگوں نے کاٹ دی، نیاز صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا. تو بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بھی آتا ہے، فرشتہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چودھری کا چاند نکلا ہوا تھا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو کبھی ہم چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، تو چاند کے چہرے پر داغ نظر آتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا، اور حسن و جمال میں آپ چاند سے بھی زیادہ حسین. تو بلا شک کشبہ چاند سے تشبیہ دینا تو آپ کی توہین ہے. اللہ رب العزت نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا وہ ہر آدمی کی بات نہیں ہے اس کو بیان کرنا. آگے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال کسی نہ کسی سبب سے جب بات کھل گئی تھی، تو جب اب دیکھیے گناہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف یہ نہیں کہ گناہ سے لوگوں کو بچائیں بلکہ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں. چنانچہ جب یہ بات سامنے آ گئی تو وہ عورتیں اب حضرت یوسف کو کہنے لگی کہ بھئی تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیری مالکن تجھ پہ مہربان ہے اور تو بڑا بدنصیب ہے اس کی بات نہیں مانتا. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو اس کو گناہ سے روکتی، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سب کے سب اسی کام کے لیے اصرار کر رہی ہیں تو انہوں نے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ کی بنسبت جس طرح یہ مجھے بلا رہی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال تقویٰ تھا کہ انہوں نے اس گناہ کے بجائے جیل جانا زیادہ پسند کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی ہوتی اس وقت، بعض روایات میں آتا، تو اللہ تعالیٰ جیل سے بھی بچا لیتے اور عافیت بھی دے دیتے، لیکن اس وقت چونکہ ان کی سمجھ میں اور کوئی بات آئی نہیں اور یہی بات آئی کہ میں جیل میں چلا جاؤں تو کم از کم ان کے شر سے کتنے سے بچ جاؤں گا، ورنہ اس گھر میں رہتے ہوئے گناہ سے بچنا ممکن نہیں. فاستجاب له ربه، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، اور اس کے بعد پھر جیل بھیج دیے گئے. اب جیل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے نبی جہاں بھی ہوتا ہے فارغ نہیں بیٹھتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جو لوگ وہاں پر جیل خانے میں پہلے سے قید تھے ان کو دین کی دعوت و تبلیغ دینے لگے. اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوئے کہ جب لوگ آتے تھے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بتا دیا کرتے تھے کہ آج تمہارے گھر سے یہ کھانا آئے گا اور فلاں چیز آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خوبی عطا فرمائی ہوئی تھی تو وہ خوبی بھی ظاہر کر دی تاکہ لوگ جو ہے قریب ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی علم غیب کی بات تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے خاص علم عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس کی بنا پر یہ چیزیں بھی بتا دیا کرتے تھے. لوگ قریب آنے شروع ہو گئے تو دو آدمیوں نے خواب اپنا پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتائی، لیکن پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سامنے رکھی. یہ بتاؤ یا صاحب السجن ارباب، کئی خدا زیادہ بہتر ہے یا ایک خدا بہتر؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ کئی خداؤں کی پرستش ہی زیادہ اچھی ہے یا ایک خدا کی؟ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بتایا کہ توحید کو ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ان کے خواب کی تعبیر دی کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کی نوکری پر واپس چلا جائے گا اور دوسرا جو ہے اس شخص کو ذبح کر دیا جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان دونوں آدمیوں نے جو خواب بیان کیے تھے انہوں نے دیکھے نہیں تھے، بلکہ اپنے طور پر ویسے ہی آزمائش کے لیے دو خواب گھڑ لیے تھے. یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیر دے دی. اس میں بھی جو ہے انہوں نے اس کا بڑا لحاظ رکھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، چنانچہ یہ نہیں کہا کہ تو رہا ہو جائے گا اور تجھے جو ہے اصولی پر چڑھا دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو رہا ہو جائے گا اور ایک شخص جو ہے وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا. تو اسی لیے انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا، خواب آپ کوئی نہیں دیکھا، لیکن اب آپ نے فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب تو جو بات تم نے پوچھی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی. اس لیے کسی نے کہا کہ جھوٹے خواب بیان نہ کرو، بعض لوگ جھوٹ موٹ خواب لے کے آ جاتے ہیں، کسی ہمیں تعبیر بتا دیجئے، جو بتا دیا جائے پھر ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات. اس لیے اس قسم کے جھوٹے خواب سننا سنانا یا اس کی تعبیر بتلانا یہ مناسب نہیں ہے. تعبیر بتانے والے کو تو پتہ نہیں کہ جھوٹا خواب ہے کہ سچا ہے، لیکن جو شخص بیان کر رہا ہے بتا رہا ہے اس کو تو معلوم ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بھی رہائی دلا دی. بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، میں مختصر بات کر دوں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکالے گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے خود بتاؤ اس خواب کی تعبیر، تو زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سنی، کچھ اور بھی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، عبرانی زبان میں بات کی، عربی میں بات کی اور دیگر زبانوں میں بات کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی علمیت کا وہ قائل ہو گیا اور کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ جو تعبیر تم نے دی ہے کہ میرے ملک میں قحط آنے والا ہے تو کس طرح کون سی تدبیر اختیار کی جائے کہ ہم اس سے بچ جائیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تدبیر بھی اختیار بتلائی اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ اگر تم چاہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں امانت دار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو صحیح طور پر میں تقسیم بھی کروں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کبھی آدمی یہ دیکھے کہ میں نے اگر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو بندگان خدا کو تکلیف پہنچے گی، تو پھر آگے بڑھ کر بڑھ بھی سکتا ہے، ورنہ آج خود کسی عہدے کی طلب کرنا یہ شرم جائز نہیں. آج تو لوگ خود ہی جو ہے وہ تائید کنندہ بھی خود ہی ہوتے ہیں، تائید کرانے والے، اور تجویز کنندہ بھی خود ہی ہوتے ہیں. یعنی پہلے سے جو ہے دو آدمی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ بھئی تم تجویز میرے نام کر دینا اور تم تائید کر دینا. آج کل تو یہی چلتا ہے سارا کچھ معاملہ, لیکن اس طرح کرنا جائز نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ وہ کافر بادشاہ تھا, یہ معلوم تھا کہ اگر نظام اس کے ہاتھ میں رہے گا تو بندگان خدا کو قحط میں تکلیف پہنچے گی, اس لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. لیکن بادشاہ بھی سمجھدار تھا, ایک سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مہمان بنا کر رکھا اور ایک سال میں ان کو خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال لیا کہ ذی علم بھی ہیں اور ذی عقل بھی ہیں. اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں ہے کہ وزارت خزانہ, بلکہ خود گوشہ نشینی اختیار کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی تاج پہنا دیا کہ اب جو ہے وہ آپ ہی بادشاہ ہیں اور سب کچھ آپ کے اختیار میں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے لیکن یہ کیا تھا کہ جیل میں نکلنے سے پہلے بادشاہ کو کہا تھا کہ پہلے وہ واقعہ سامنے لائیے جس بنا پر مجھے جیل آنا پڑا, تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, زلیخا بھی آ گئی, اور اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ بلا شبہ غلطی ہماری تھی اور یہ بالکل سچے ہیں, گناہوں سے پاک, ان کا کوئی قصور نہیں. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی میں نے کوئی خیانت نہیں کی, جس گھر میں میں رہا میں نے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی, خیانت جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بالکل ان کو بری کر دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے کنعان میں تھے, وہ قحط کا زمانہ شروع ہوا تو وہاں پر بھی قحط پہنچا. انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے لڑکوں کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی آنے والے آتے تھے, ایک اونٹ کا بوجھ کے بقدر گندم یا دیگر جو چیز مدد کرتے تھے تو وہ یا اس کو بیچتے تھے تھوڑے سے پیسے لے کر, تاکہ پیسے بھی جمع ہوتے رہے خزانے میں اور ساتھ میں جو قحط سالی ہے, جو لوگ قحط سے پریشان ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے. اور خود مصر والوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ 7 سال کا ذخیرہ کر لیا تھا اور بتا دیا تھا کہ بھئی ہر سال ذخیرہ کرتے رہو تاکہ تمہیں قحط سالی کی تکلیف نہ ہو. تو تدبیر ایسی اختیار کی کہ ان کی اپنی رعایا کو تو کوئی تکلیف نہیں, لیکن قرب و جوار میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ جب آتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بھی مدد کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ آئیں, یعنی ان کے احوال بھی پوچھے کہ تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, پہچان تو گئے تھے ہو. لیکن چونکہ 40 سال کے ہو گئے تھے, اب 7 سال میں جدا ہوئے تھے اور اب عمر تھی 40 سال کی, انہوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو, لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور پھر کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کون لوگ ہو, چور اچکے تو نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہمارے والد نبی ہیں اور ہم کنعان سے آئے ہیں, وہاں پر بھی قحط سالی کا زمانہ ہے. تو یہ ساری باتیں بھی ان سے معلوم کر لیں اور ساتھ میں کہا کہ تم کتنے بھائی ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور بھی ہیں اور ایک بھائی جو ہے وہ جنگل میں گم ہو گئے تھے, بھیڑیا کھا گیا تھا, وہ بھی بتایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ تمہیں غلہ سب دیا جائے گا, ہم دیکھیں گے تم سچے ہو یا جھوٹے, کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ, اگر اس کو لاؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا ورنہ نہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے بھائی غلہ لے کر, جو مال دولت جو تھوڑی بہت جمع پونجی لائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے, وہ بھی واپس رکھ کر ان کے سامان میں بھیج دی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بھیجی گئی ہے, یعنی واپس جان بوجھ کر لوٹایا گیا ہے سامان. حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں کہ ہو سکتا ہے یہ سامان لوٹانے کی نیت سے واپس آ جائیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ہو ہی نہ, یہی سب کچھ ہو, اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو مزید غلہ لینے کے لیے کیسے آئیں گے. تو بہت ساری حکمتوں کے تحت وہ جمع پونجی بھی واپس کر دی تھی. بعد میں پھر بنیامین کو لے کر یہ پہنچے, اگر حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بھیج دیا. اور حضرت بنیامین کو یا یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی بھائیوں کو واپس کر دیا. بعد میں پھر یہ بات واضح ہو گئی, یعنی سب بھائیوں نے کہا کہ ہمیں آپ صدقہ دیجئے جو لینے کے لیے ہم آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہرحال یہ بھائی ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ مدد کے خواہاں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قد علم, تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں کہ انت یوسف, تو پھر اس وقت کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں وہاں جا کے اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کا معاملہ کیا. تو بہرحال اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ اب تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. اپنا کرتا دیا کہ تم یہ لے کر جاؤ اور والد صاحب کی چہرے پر ڈالو تاکہ ان کی آنکھیں جو رو رو کر ختم ہو گئی ہیں بینائی پھر سے بحال ہو جائے. یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے ہی یہ کرتا روانہ ہوا مصر سے اور یعقوب علیہ السلام کہاں ہے کنعان میں, انہیں خوشبو پہنچ گئی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ اگر تم مجھے پاگل نہ کہو دیوانہ نہ کہو تو میں تمہیں بتا دوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, آج سے تھوڑی کر رہے ہیں, 40 سال سے کر رہے ہیں یہ باتیں. لیکن بہرحال جب قاصد وہاں پہنچ گیا تو انہوں نے کرتا جو ہے ان کے چہرے پر ڈالا جس سے ان کی آنکھیں بینائی بحال ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ اور جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ بات. تو انہوں نے پھر توبہ استغفار چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے استغفار طلب کیجیے. تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بالکل قریب کنویں میں موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو کنویں سے خوشبو نہیں آئی, اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 40 برس کے بعد مصر میں تھے اور وہاں سے کرتا بھیج رہے ہیں تو پھر خوشبو آ گئی. ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کرتا جس کو تم خون لگا کر لائے ہو یہ یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے, اس میں خوشبو نہیں ہے یوسف کی, یا یہ کہ یہ خون جھوٹا ہے. بہرحال اتنی بات تو کہی کہ تم نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں, ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام خود رابطہ کر سکتے تھے اپنے والد سے لیکن اس پورے عرصے میں رابطہ بھی نہیں کیا. اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روتے رہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ چونکہ حد سے زیادہ محبت تھی اپنی اولاد سے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں, محبت شدید صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اس قدر زیادہ محبت اولاد سے ہو کہ اللہ بہت زیادہ شدید تو خاص طور ہم سے کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے لیکن خاص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے یہ لائق نہیں, اس لیے ابتلا میں ڈال دیے گئے اور آزمائش سے دو چار ہو گئے. تو بہرحال بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا اور وہ جو خواب ابتدا میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا تو وہ بھی ماہی کی جگہ ہے, تو اس لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت کے قانون کے مطابق انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو وہاں کا قانون تھا یہ اور ہماری شریعت میں یہ حرام, لیکن اس سے پہلے جو شریعت تھی اس میں جائز تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میرے والد حاضر تعویل رویا من قبل, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ رات کو دیکھا صبح تعبیر ہاتھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ چاہے تو 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر ملتی ہے. آدمی سوچتا رہتا ہے مولوی صاحب نے تعبیر دی تھی جناب, 20 سال گزر گئے ابھی تک تو جو ہے وہ تعبیر سامنے آئی نہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ تعبیر جو ہے فوری طور پر, اور ہر خواب اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے. اس میں چونکہ تفصیل ہے, کسی وقت انشاءاللہ بیان پہلے کی بھی جا چکی ہے یہاں پر اور انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کر دیا جائے گا اس کو. لیکن یہ کہ تعبیر فوری طور پر ضروری نہیں ہے, کہ کبھی کبھی آدمی رات کو دیکھتا ہے صبح تعبیر سامنے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی زندگی گزر جاتی ہے بظاہر سامنے تعبیر نہیں آتی. تو دیکھیے 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا اور 40 سال کے بعد اس کی تعبیر آئی کہ ماں باپ اور وہ جو بھائی تھے 11 انہوں نے آ کر وہاں کے قانون کے مطابق سجدہ کیا. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدء, آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ان کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا اور تعبیر رویا بھی یعنی خواب کی تعبیر بھی سکھلا دی.